دیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے دارالافتاء اہل سنت، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے، دین اسلام کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مبارک دن ہے، مبارک ایام، الحمدللہ ہر طرف ایک قربانی کے طور پر گہما گہمی ہے، اور لوگ بڑے ہی ذوق شوق کے ساتھ اور بڑی عقیدتوں کے ساتھ ثواب کے حصول کی خاطر وہ اللہ کی راہ میں جانوروں کو قربان کرنے کے لیے باقاعدہ اہتمام کر رہے ہیں، انتظام کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سب کی کوششیں، کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور سب کی قربانیوں کو اور جو مال خرچ کیا جا رہا ہے، اللہ سب کو اخلاص کی دولت بھی عطا فرمائے اور انہیں شرف قبولیت بھی عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ له قراۃ والقراۃ مثل احد۔ فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے، اللہ اس کے لیے ایک قراۃ اجر لکھ دیتا ہے، اور یہ ایک قراۃ احد پہاڑ کی مثل ہے۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں آپ کے سوالات ہوں گے اور انشاءاللہ مفتی کرام کے جوابات دیں گے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ شامل رہیں گے تو بہت سے ایسے شرعی دینی سوالات اور بہت سا علم دین سوال جواب کی صورت میں وہ سیکھنے کو ملے گا۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں، کچھ آپ کو بطور خاص مویشی منڈی کے کچھ پیکیجز بھی ہم دکھائیں گے، اور جانوروں کے پاس بھی کھڑے ہو کر جو ہمارے پروگرام ہوئے ہیں ان کی انشاءاللہ کچھ مناظر بھی دکھائیں گے، وہاں کے بھی سوالات جوابات شامل کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ دو مفتی کرام موجود ہیں، مفتی محمد جمیل رضا تاری، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ماشاءاللہ، اور انہی کے ساتھ مفتی محمد کفیل رضا تاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید۔
جزاک اللہ خیر۔
کیسے مزاج کے؟
الحمدللہ علی کل حال
ماشاءاللہ۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوال ہیں، تو پہلے ہم بڑھتے ہیں اپنے ان سوالات کی طرف۔
میرا نام فیصل نعیم ہے، میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے بغیر احرام کے میقات تجاوز کر لیا ہے تو کیا اس شخص پر دم لازم ہے؟
جی، حج بھی قربانی بھی دونوں سیزن ہیں، اور حج کے سوالات سے اپنے اس پروگرام کا باقاعدہ ہم آغاز کر رہے ہیں۔ جی جمیل صاحب، بغیر احرام کے میقات کراس کر لیا ہو تو کیا کہتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بھی شخص میقات کے باہر رہتا ہو، مثال کے طور پہ پاکستان سے کوئی شخص مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ رکھتا ہے، چاہے وہ عمرے کے لیے جانا چاہتا ہے یا ویسے ہی، لیکن اس کا سفر کا مقصد مکہ مکرمہ کی حاضری ہے، تو مکہ مکرمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا پسندیدہ اور معظم شہر ہے کہ اس کی تعظیم کے تحت اس بات کو لازم کیا گیا ہے کہ جو مکہ شریف میقات کے باہر سے رہنے والا شخص مکہ شریف آنا چاہتا ہے، تو میقات کراس کرنے سے پہلے پہلے اسے حج کا یا عمرے کا احرام باندھنا ہے۔ تو حج کا تو ایک مخصوص سیزن ہوتا ہے جس میں حج کا احرام باندھا جاتا ہے، ورنہ نارمل یہ ہے کہ عمرے کا احرام اس کو پھر باندھنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی عمرے کا احرام باندھے بغیر بالفرض مکہ مکرمہ آ گیا، تو بغیر احرام اس کا میقات کراس کرنا جائز نہیں ہے۔
ٹھیک،
اگر وہ بغیر احرام کے میقات کراس کر کے اندر داخل ہو گیا حدود حرم میں یا اندر ہل میں، میقات کے اندر والے حصوں میں، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ واپس میقات جائے اور وہاں سے احرام عمرے کا باندھ کر پھر اندر داخل ہو۔
صحیح۔
اور اگر اس نے ایسا نہ کیا بلکہ وہ اندر آ گیا، اور اندر آنے کے بعد مثال کے طور پہ مسجد عائشہ چلا گیا اور وہاں سے اس نے عمرے کا احرام باندھا اور عمرہ ادا کر لیا، تو اس کے اوپر دم لازم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ بغیر احرام کے میقات کراس کرنا اس شخص کا جس کا مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ ہے اس پر احرام لازم ہو جاتا ہے، اور بلا احرام داخل ہونے کی وجہ سے دم لازم ہوا، گناہگار بھی ہوا،
یعنی گناہگار بھی ہوگا، اس سے توبہ بھی اسے کرنی ہے، یعنی دم بھی دینا ہے تو توبہ بھی اسے کرنی ہوگی،
توبہ تو کرنی ہوگی لازم۔
کفیل صاحب کہ میقات پہ جانا، تو اب میقات پچھلی میقات تو رہ گئی، اب جدہ کوئی گیا ہے تو پاکستان سے جدہ جاتا ہے، تو اب پچھلی میقات تو اس کی راستے میں ہی ہے، اور میرا خیال ہے جدہ سے کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ جو اس میقات تک پہنچے کہ جہاں سے پاکستان کے بیچ میں جو میقات آتی ہے، تو کیا کسی اور میقات پہ جا کے پھر وہ باندھ رہے ہیں احرام، کیا کریں؟
جی، پاکستانیوں کے لیے چونکہ جو میقات ہے وہ یلملم کا میقات ہے، اور وہ سمندر کے بیچ میں جو آتا ہے،
جی،
تو اب وہاں تو جانا ممکن نہیں ہے، تو اس کے لیے حکم یہ کہ کسی بھی آفاقی میقات پر جائے۔
صحیح،
آفاقی میقات کون سے ہیں؟ جیسے طائف والا میقات ہے، مدینہ شریف والا میقات ہے، تو یہ آفاقی میقات کہلاتے ہیں۔
ایک اور
جی رابغ جو ہے وہ ہے،
قریب ہے،
قریب ہے، طائف بھی جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ قریبی ہے، تو یہ ان آفاقی میقات میں سے۔ اب میقات تو در حقیقت ایک اعتبار سے حدود حرم والا بھی میقات ہوتا ہے،
صحیح،
مگر وہ کس کے لیے ہے؟ وہ حلی کے لیے، جو شخص میقات کے اندر رہنے والا ہے جب وہ مکہ جو ہے وہ عمرے یا حج کی نیت سے جاتا ہے، تو اس کا میقات کیا حدود حرم کے، حدود حرم سے پہلے پہلے اسے جو ہے وہ احرام کی نیت کرنی ہوتی ہے۔ لوگ یہی بسا اوقات سمجھتے ہیں کہ جناب یہ بھی تو میقات ہے مسجد عائشہ والا، تو وہ وہاں سے جو ہے وہ احرام باندھ کے کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے جو ہے وہ احرام باندھ کر نیت کر کے جو ہے وہ ہم نے احرام باندھ کر عمرہ ادا کر لیا۔ تو چونکہ ان کا جو میقات مس ہوا، جس میقات سے انہوں نے احرام کی نیت کرنی تھی، وہ آفاقی میقات تھا، تو لہٰذا ان کو اپنے اس چیز کو درست کرنے کے لیے کسی بھی آفاقی میقات پر ہی واپس جانا ہوگا۔ تو یا تو طائف جائیں یا رابغ جائیں یا مدینہ شریف کی میقات پر جائیں، اور وہاں سے یہ جو ہے وہ جب دوبارہ نیت کر کے احرام کی آئیں گے اور حج اور عمرہ ادا کر لیں گے، تو اب ایسی صورت کے اندر دم ساقط ہو جائے گا۔ لیکن جو پہلی مرتبہ وہ آئے اس کی وجہ سے وہ گناہگار ہوئے، اس کی توبہ بہرحال لازم رہے گی۔ یہاں پر کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ یار دم دے دیں گے، یعنی جو پیسے والا شخص ہے وہ بس اوقات یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار اتنی کون مشقت کرے کہ ادھر جاؤ اور پھر وہاں سے واپس جو ہے وہ باندھ کر آؤ، تو چلو بھائی دم دے دیتے ہیں اور جو ہے وہ ادا کر لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ دم تو اگرچہ لازم ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جناب آپ کا جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ ایسے معاف ہو جائے گا۔ تو ایک تو اس سے توبہ بھی ضروری ہے، اور آپ کو یہ حکم ہے کہ لازمی واپس جائیں، یہ آپشنل نہیں ہے کہ جناب ٹھیک ہے جانا ہے جائیں، نہیں جانا نہیں جائیں اور آپ جو ہے نا دم دے دیں۔
اچھا،
نہیں، بلکہ جانا آپ کے اوپر لازم ہے، اور اللہ پاک کی نافرمانی سے بچنے کے لیے بالکل جو ہے وہ جائیں، کیونکہ جو توبہ قبول ہونا ہے وہ تو رب کی مرضی پر ہے، ہو سکتا ہے توبہ قبول نہ ہو۔ تو لہٰذا اس معاملے کے اندر دم کی ادائیگی کو ہلکا کوئی نہ سمجھے کہ نہیں یار ہم دم دے دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، بلکہ جو شریعت کا مکمل حکم ہے کہ آپ واپس جو ہے وہ پلٹیں، اور وہاں جا کر جو اس بارگاہ میں حاضری کے لیے ایک آداب بیان کیے گئے ہیں، تو ان آداب کو جو ہے وہ پورا کرتے ہوئے احرام کی نیت باندھ کر جو ہے وہ آپ آئیں، اور پھر حج اور عمرہ جو ہے وہ ادا کریں، اور جو پہلے غلطی سے آئے تھے اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔
اچھا، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ یعنی دم کی جو رقم ہے وہ زیادہ ہے، تقریباً 400-500 ریال ایک بکرا بکری کے دم کی ادائیگی میں خرچ ہونا ہے،
جی ہاں،
جبکہ طائف یہ تقریباً 100 کلومیٹر کے لگ بھگ فاصلہ ہے مکہ مکرمہ سے۔ اب کوئی مکہ شریف آ گیا تو وہ طائف جا سکتا ہے، طائف جانے والی زیارتوں پہ جانے والی کئی گاڑیاں ہوتی ہیں، تو جس میں کہیں 100 ریال 80 ریال آنا جانا ہوتا ہے۔
لیکن یہ جدہ میں کھڑا ہے، یہ شخص وہاں گیا ہے اور یہ جدہ پہنچا ہے، ابھی مکے ڈائریکٹ نہیں پہنچا،
جدہ سے بھی
بعد ایسے ہو گئے جو مکے بھی پہنچ گئے،
تو جدہ سے بھی طائف کا فاصلہ کوئی زیادہ نہیں ہوگا، تو یہ یعنی دم کے مقابلے میں یہ والا آپشن سستا بھی ہے۔
صحیح،
سستا بھی ہے، اور لازم بھی یہی ہے کہ آدمی جو بغیر احرام کے میقات کراس کر کے اندر آ گیا، تو جو اس سے معصیت ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، اس کا ازالہ بھی تو کرے۔
یعنی وہ دوبارہ اسی
میں، یہ دوبارہ کسی بھی میقات پر جا کر وہاں سے احرام کی نیت کر کے آئے، اگر اس نے پہلے اندر آ کر احرام کی نیت کی تھی تو اس کے مطابق آگے عمرے کے مناسک شروع نہ کرے، بلکہ کسی بھی میقات پہ چلے جائے، اور قریب ترین میقات وہ طائف، تو طائف کی طرف چلے جائے گا، طائف سے دوبارہ سے تجدید احرام کرے گا۔
اصل احرام یہیں سے شروع ہے،
یعنی اب دوبارہ سے وہ طائف کی جو میقات ہوگی، تو وہاں طائف سے آتے ہوئے میقات آتی ہے کرنے منازل، تو قرن المنازل یا سیر کبیر اس مقام پر آ کر اس نے پھر احرام کی نیت اگر پہلے نہیں کی تھی تو اب کرے، اور اگر پہلے اس نے احرام کی نیت کر لی تھی تو اب دوبارہ سے تجدید احرام کرے گا، تو اس تجدید احرام کی وجہ سے وہ جو دم لازم ہوا تھا وہ ساقط ہو جائے گا،
ٹھیک، یعنی دم ختم ہو جائے گا۔ اچھا، یہ آپ نے اچھی توجہ دلائی کہ پیسوں کا کوئی فرق آ جائے، کچھ ریال اس صورت میں بچ جائیں۔ خیر، اگر یہ تو ایک آپشن یہاں ہے، لیکن جہاں ایسا کوئی آپشن نہیں ہے تو پھر جو اللہ رسول کا حکم ہے اس پہ عمل کرنا ہے، اس میں ریال کی بچت ہو یا پیسوں کی بچت، اس کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اچھا، میں نے یہ، اچھا ہوا آپ نے جو بات کی میں نے کفیل صاحب، ہم جس بس میں تھے، ہم مدینہ منورہ سے جب مکہ مکرمہ کی طرف آ رہے ہیں تو ظاہر بیر علی جو مقام ہے تو وہاں پہ سب احرام باندھتے ہیں، نیت کرتے ہیں، تو ساتھی جو سے پاس سارے احرام وغیرہ باندھ لیے اور سب۔ اب جب ہم آگے اپنے ہوٹل میں تو ایک ٹائم ہوا کہ کچھ دیر رکے تھے، 2 گھنٹے لگ گئے ہوں گے بالفرض، تو اب عمرہ کرنے جانا ہے، تو اب دوسرے سب کو بھی کہا کہ جانا ہے تو ہم عمرے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ تو اب وہ ایک آدمی آیا کہ پوچھا مجھ سے کہ وہ میری اہلیہ نے تو نیت نہیں کی، اہلیہ نیت نہیں کی مطلب کوئی عذر ہے یا کچھ اور ہے؟ نہیں، کوئی عذر نہیں، بس طبیعت وغیرہ تھوڑی سی ایسی، ان کو بخار فیل ہو رہا تھا یا کچھ ایسا تھا، تو اہلیہ نے بتایا بھی نہیں۔ تو میں نے کہا، پھر کہہ رہے بس میں بھی نہیں بتایا، کچھ بھی نہیں بتایا۔ تو ابھی جب میں نے کہا کہ چلیں عمرہ کرنے، تو وہ کہہ رہی کہ ان کو جانے دیں کیونکہ ہم تو پہلے مسجد عائشہ جائیں گے۔ تو میں نے کہا وہ کیوں؟ جب اس نے اپنی اہلیہ سے پوچھا مسجد عائشہ کیوں جائیں گے، کہہ رہی میں نے نیت نہیں کی، مجھے لے جائیں مسجد عائشہ، وہاں سے ہم نیت کر کے آئیں گے۔ آپ تو مفتی صاحب ہی بتائیں گے، تم مدینے سے آ رہی ہو، میقات بیچ میں رہ گیا۔ یعنی بعض اوقات دیکھنے کے، یعنی ایک سب چیزوں کی سہولت ہے کہ آپ اتنی بات کو کسی سے شیئر کر لیں، پوچھ لیں۔ تو اب میں نے کہا یہ تو اب نہیں ہو سکتا، اب تو نیت آپ کو وہیں مدینہ شریف آپ جائیں یا میقات پہ جائیں، آپ کسی پہ اس طرح نیت تو آپ کی۔ تو ان بھائی نے بھی تھوڑی دیر بعد پھر وہ گئے، تھوڑا سا غور کیا، حساب کتاب لگایا، پھر خود ہی آ گئے، کہہ رہے ہیں کہ دائر دم کے اوپر 400 ریال، 450 خرچ ہوگا، تو چلو کیوں نہ میں دوبارہ مدینہ شریف جو ہے نا وہ ان کو دے کر جو ہے نا وہ پہلے اپنا عمرہ کرنے چلے گئے۔ حرم شریف گئے، انہوں نے اپنا عمرہ کیا پورا، عمرہ کرنے کے بعد واپسی پلٹے، پھر اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا، پھر مدینہ شریف چلے گئے، جو بھی گاڑی، اور وہاں حاضری بھی تھی، اور میں نے کہا کہ وہاں جا کے سفارش بھی طلب کریں کیونکہ ہم سے غلطی بھی ہوئی۔ پھر وہ دوبارہ دونوں نیت کر کے پہنچے، اور اس سے میرا خیال 1-2 دن بعد واپسی بھی تھی۔ چلو یہاں اسپیس بھی تھا، موقع بھی تھا، تو انہوں نے یہ ازالہ کر بھی لیا۔ تو بعد کا ناظرین کرام اس طرح کی غلطیاں کر لیتے ہیں، لیکن وہ پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ انہوں نے تو چلو پوچھ لیا، لیکن کئی ایسے کہ تو پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، حج میں تو ضروری ہے، اور یہ قربانی میں بھی دیگر ہیں۔ دیکھیں ہر چیز کے ساتھ علم دین تو اٹیچ ہے، علم سیکھیں گے تو درست طریقے سے ہوگا، نہیں ہو تو نہیں۔ بلکہ وہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے قربانی کر دی تھی عید کی نماز سے پہلے، کیا وہ واقعہ تھا، کیا ہوا؟
عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی، تو وہ بارگاہ رسالت میں جو ہے وہ حاضر ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو ہے وہ قربانی کر دی۔ پھر فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی اور جانور جو ہے وہ ہے،
تمہاری قربانی نہیں ہوئی؟
نہیں ہوئی۔ تو پھر جو ہے وہ پوچھا کہ کوئی اور جانور ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک جانور ہے جو کہ کم عمر کا ہے، 6 مہینے کا جو ہے وہ منیحا، جسے جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی کی قربانی کر دو، یہ صرف تمہارے لیے۔ تو اس کی اجازت صرف انہی کو دی گئی کہ تمہارے لیے وہ قربانی اس کم عمر جانور کی بھی جائز ہو جائے گی، تمہارے علاوہ اور کسی کے لیے جائز نہیں ہوگی۔
اس کی کیا وجہ بنی تھی قربانی نہ ہونے کی، عید سے پہلے ادا کی گئی؟
کیونکہ شہر کے اندر قربانی کا جو وقت ہے وہ عید کی نماز پڑھ لینے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اب چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور ہے، عید کی نماز صحابہ کرام علی رضوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی پڑھتے تھے، اور مدینہ منورہ جو شہر تھا وہاں ایک ہی عید کی نماز ہونی تھی، تو انہوں نے عید کی نماز سے پہلے اپنا ایک جانور ذبح کر دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک نارمل، جس طرح جانور آدمی اپنے گھر والوں کے لیے ذبح کرتا ہے، تو اس کی حیثیت فرمائی کہ یہ تو تمہارے گھر والوں کے لیے گوشت ہو گیا، یعنی قربانی نہیں ہوئی، کہ قربانی کا ایک وقت ہے اور یہ قبل از وقت ذبح کر دیا گیا، تو وقت سے پہلے ذبح ہونے والی اس قربانی کو قربانی شمار نہیں کیا گیا، وہ ایک نارمل، ایک حلال جانور کے طور پہ ذبح ہونے والی ایک صورت بن گئی، تو وہ گھر والوں کو کھلایا جائے۔ اس کے ذریعے قربانی ادا ہو گئی یہ نہ سمجھا
یہ نہ سمجھا جائے. اچھا مجھے یہاں ایک بڑا لطف آتا ہے کہ یہ بات اور یہ واقعہ جب بھی سنتے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں کہ شرائط کے مطابق جو جانور تھا وہ ذبح کیا, لیکن ایک وہ غلطی ہوئی تو وہ شرائط کے مطابق عمر کے مطابق وہ قربانی نہیں ہوئی
جی,
اور بعد میں وہ جانور ذبح کیا جا رہا ہے جو عام شرائط کے مطابق نہیں ہے, لیکن یہ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے چاہیں جیسا چاہیں وہی ان کے لیے حکم شریعت بن جاتا ہے. بہرحال حج کی بات کریں اور قربانیوں کی بات کریں, ہر طرف رونقیں ہی رونقیں ہیں. اللہ سب کے حج کو بھی قبول فرمائے جو جا رہے ہیں, اور سب کو درست طریقے سے مناسک کی ادائیگی کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. کچھ ہم منڈی سے مناظر بھی شامل کریں گے, لیکن اس سے پہلے کچھ قربانی کے سوالات.
میرا نام محمد کامران ہے اور میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ جو اگر ہم جانور قربانی کا لے کر آئیں اور اگر وہ مر جائے تو پھر اس کا کیا کیا جائے, کس طریقے سے اس کو مینیج کیا جائے؟
جی, قربانی کا جانور لائے مر گیا. یہ قربانی کا جانور اگر جو ہے وہ مر جاتا ہے تو اب ایسی صورت میں مردار جانور کو تو آپ جو ہے وہ دفنا دیں زمین کے اندر, جو ہے وہ اب وہ کسی کام کا تو نہیں ہے. اب یہ شخص کیا کرے, یعنی جس کی قربانی کے لیے جو لایا تھا, اگر یہ اب بھی صاحب نصاب ہے, اس کی ملکیت میں اتنا مال ہے جس کی وجہ سے یہ قربانی اس کے اوپر واجب ہوتی ہے, تو اس پر لازم ہوگا کہ یہ دوسرا جانور خریدے یا کم از کم حصہ ڈالے.
ٹھیک,
اب اس پر یہ ضروری نہیں کہ جتنے کا جانور خریدا تھا اتنے کا ہی خریدے دوبارہ.
صحیح, کتنے کم میں خرید سکتا,
کم میں بھی جو ہے وہ
حصہ بھی لے سکتا
ہے, حصہ بھی جو ہے وہ لے سکتا ہے. اچھا, ہم نے یہ کہا کہ جو ہے وہ اب بھی صاحب نصاب ہو, یہ اس لیے کہ ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ صاحب نصاب ہے, مثال کے طور پہ اس وقت نصاب جو ہے وہ 180-183 کے قریب جو ہے وہ نصاب ہے. اب ایک شخص جو ہے وہ اتنے میں صاحب نصاب تھا, اب اگر یہ شخص جو ہے وہ ایک بکرا لے آیا تھا جو 50,000 روپے کا,
صحیح ہے,
اب وہ بکرا خدا نخواستہ مر گیا, تو اب اگر پیچھے اس کے پاس اور مال نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اب اس کی جو اپنی مالیت ہے ملکیت اس کی نصاب کی وہ کم ہو گئی.
صحیح,
ٹھیک ہے, تو اب یہ صاحب نصاب ہی نہیں رہا, لیکن نصاب کیا ہے وہ 180 ہے.
اچھا,
یعنی اب یہ مالی اعتبار سے جو ہے وہ یہ نیچے ہو,
کم ہو گیا.
جب یہ کم ہو گیا تو اب اس کے اوپر دوسری قربانی کرنا واجب ہی نہیں ہے.
صحیح,
لیکن اب مثال کوئی شخص 3 لاکھ مالیت کا جو ہے وہ مال کا مالک تھا, اس کا 50,000 کا بکرا مر گیا, تو بھی بہرحال وہ پیچھے کیا ہے 2.5 لاکھ کا جو ہے وہ مال کا مالک ہے, اور 2.5 لاکھ جو ہے وہ صاحب نصاب مال ہے.
صحیح,
تو لہٰذا اب اس کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ دوسرا بکرا خریدے یا بڑے جانور کے اندر حصہ ڈالے, یہ اس کے اوپر لازم رہے گا.
اچھا, جنہوں نے بات کی کہ پیسے کم ہو جائیں تو پھر اس پہ لازم نہیں ہوگا. اب مثلا ایک شخص ہے, اس کے پاس تھا 1,80,000 یا 2 لاکھ بھی کر لیں, اور وہ لے کے ہی آ گیا 1.5-2 لاکھ کا, 1.5-2 لاکھ کا جانور لے کر آ گیا, لیکن اس کے بعد آپ گولڈ اور چیزیں یہ رکھی ہوئی ہیں, کیش نہیں ہے اتنا, تو یہ اب بھی نیا جانور لائے گا اس صورت میں, یہ سارے سنہریوں کے سامنے رکھتے ہوئے کہ جانور لے آیا, پیسہ بھی خرچ ہو گیا, لیکن جانور ہلاک ہو گیا, جانور مر گیا, تو اب بھی یہ نیا جانور لائے گا, کیا کریں گے؟
مالک نصاب جو قربانی کے اندر ہے, اس میں مالک نصاب میں رقم یا سونا یا چاندی یہی ضروری نہیں ہے.
صحیح,
حاجت اصلیہ, ضروریات زندگی سے زائد, قرض وغیرہ سے فارغ, اگر اتنی مالیت کی کوئی اور چیزیں بھی ہوں کہ جن کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا زائد ہو, تو اس پر دوبارہ قربانی ادا کرنا یہ ضروری ہوگا. مثلا کسی آدمی کے پاس جو آپ نے ایک ایگزامپل دی کہ وہ رقم تھی 2-2.5 لاکھ روپے, اس سے ایک بڑا جانور لے کر آ گیا, اور گولڈ بھی ہے لیکن گولڈ 7.5 تولہ نہیں ہے, لیکن اس آدمی کے پاس ایک پلاٹ بھی ہے اور وہ پلاٹ اس کی حاجت سے زائد ہے.
صحیح,
اب جو 2.5-3 لاکھ کا وہ ایک جانور لے کر آیا اور وہ مر گیا, لیکن پیچھے ایک پلاٹ بھی تو ہے.
صحیح,
پیسے اگرچہ کیش اس وقت نہیں ہیں, لیکن ایک پلاٹ ہے جو اس کی حاجت سے زائد ہے, حاجت فیوچر سے متعلق ہے, فی الوقت وہ اس کی حاجت سے زائد ہے, تو اس کی وجہ سے بھی اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی. جب قربانی واجب ہو تو اپنی ضرورت سے زائد کسی بھی اشیاء کو فروخت کر کے بھی قربانی کی ادائیگی کرنی ہوگی, یا اس طرح کے افراد قرض اگر لے سکتے ہوں اور بعد میں اس کی ادائیگی کے لیے بھی انہیں استطاعت ہے تو وہ قرض لے کر بھی انہیں قربانی کرنی ہوگی.
ٹھیک جی, مزید سوال.
میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جس کے نام کی قربانی ہو وہ صلاح تیرے وہ درست,
یعنی جس کے اوپر قربانی ہے کیا خود ہی ذبح کرے یا کسی اور سے بھی کروا سکتے ہیں؟
بالکل کسی اور سے بھی کروا سکتا ہے، خود ذبح کرنا یا ذبح کے وقت وہاں پر موجود ہونا یہ قربانی کے لیے ضروری نہیں. بہتر یہ ہے کہ اگر خود ذبح کرنا جانتا ہے تو خود ذبح کرے، اور اگر خود ذبح کرنا نہیں جانتا تو کم از کم قربانی کے جانور کے پاس کھڑا ہو. لیکن یہ عورتوں کے لیے نہیں، عورت اسی وقت قربانی کی جانور کے پاس کھڑی ہو جبکہ پردے کا اہتمام ہو.
صحیح،
گھر میں ہی قربانی ذبح ہو رہی ہے، ذبح کرنے والے جو بھی افراد ہیں وہ سارے محارم ہیں، تو ٹھیک ہے عورت اپنی قربانی کے جانور کے پاس کھڑی بھی ہو جائے. لیکن اگر قربانی کا جانور جو ہے وہ باہر گلی میں ذبح ہو رہا ہے یا گھر میں ہو رہا ہے لیکن قصاب غیر محرم ہے، تو ایسی صورت میں پھر عورت اس چیز کو پورا کرنے کے لیے کہ میں وہاں پر کھڑی ہوں یہ اس کی اجازت ضروری نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، وہ اپنے اندر گھر پہ رہے. تو کوئی بھی دوسرا شخص جو ہے وہ اس کی جانب سے کسی بھی جس پر بھی قربانی واجب ہو اس کی طرف سے جانور ذبح کر سکتا ہے، اس کا ساتھ کھڑا ہونا یا چھری پر ہاتھ رکھوانا یہ ضروری نہیں.
ٹھیک ہے جمیل صاحب، ذبح کی بات ہو رہی ہے تو کیا آپ نے کیا، خود ذبح کرتے ہیں یا کبھی کیا، اتفاق ہوا ایسا؟
ایسا اتفاق فی الوقت تو نہیں ہوا جانور کو ذبح کرنے کا، باقی شاید کفیل صاحب
نہیں. آپ عید پڑھا کے نکلتے ہیں، مسجد سے نکلتے ہیں، کوئی کہتا نہیں حضرت صاحب مولانا صاحب یہ ذرا چھری پھیرتے ہیں، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. چلیں یہ مسئلے کا جواب بھی میں آپ سے لوں گا، لیکن اس طرح کا اتفاق نہیں ہوا آپ کو؟
ایسا اتفاق نہیں ہوا، ماہرین پہلے سے ہی موجود ہوتے ہیں.
ابھی تک آپ نے ذبح نہیں کیا؟
ابھی تک میں ذبح نہیں.
اچھا کمال ہے، چلے میں اپنا بتاتا ہوں. پہلے آپ کو مجھے لگتا ہے آپ تو شروع سے کرتے ہوئے یار، آپ تو بڑا جانور بھی خود کرتے ہیں.
میں نے بڑا ہی پہلا کیا.
اللہ، پہلا بڑا؟
آج تک مرغی ذبح نہیں کی.
اچھا،
مرغی وہ پکڑنا نا پڑ پڑا. لیکن مجھے یاد ہے کہ میرے والد جو ہے وہ زمانے سے جو ہے وہ خود ہی اپنا جانور ذبح کرتے تھے. تو 2005 کی بات ہے، میرے والد جب حج پر گئے نا تو پیچھے قربانی کا تو اہتمام تھا گھر پہ. تو اب جو ہے نا، اچھا جو ہمارے یہاں جو ذبح ہوتا ہے وہ بھی جو ہے نا سب خود ہی مل کر ہی جو ہے وہ، قصاب عموماً نہیں بلائے جاتے، تو ابو کے دوست وغیرہ ہیں وہ آتے تھے. تو جب وہ سب آ گئے نا، اچھا سب کچھ تیار ہے، پکڑنے کو بھی جانور کو گرا بھی لیا سب کچھ، جب جانور گر گیا نا تو بات ہو رہی ہے اس کو ذبح کون کرے گا.
اچھا اس وقت تک یہ لیا ہی نہیں ابھی تک،
یعنی کسی کے ذہن میں ہی نہیں تھا، وہ ابو کرتے تھے. تو پھر وہ اس نے بولا کہ بھائی ابا نہیں ہے تو ابا کی جگہ جو ہے وہ بڑا بیٹا جو ہے وہ ان کا کرے گا. اچھا مجھے ہی کرنا ہے. تو وہ پھر جو ہے نا میرے جو والد صاحب کے دوست ہیں وہ ساتھ تھے، تو انہوں نے مجھے بولا کہ بس جو ہے وہ تم نے تیزی سے جو ہے وہ کرنا ہے، باقی ہم سنبھال لیں. وہ اتنا میں نے تیز کیا کہ وہ جو میرے والد صاحب کے دوست تھے نا وہ پکڑ کے کھڑے ہوئے تھے، وہ
ان کا بھی کوئی ہاتھ کاٹ دی،
انگلی بھی جو ہے نا وہ میرے وہ تھوڑی سی ان کی شاید آؤٹ رکھی ہوئی تھی یا ویسے ہوئی، لیکن وہ جو ایک ذہن میں تھا نا کہ یار بس فوراً جانور کو ذبح کر دینا ہے تاکہ بیچ میں رکے نہیں اور تکلیف جو ہے وہ نہ ہو، یا تو وہ فرسٹ ٹائم تھا. اس کے بعد تو پھر بہت جانور جو ہے وہ ذبح کیے، اور اکثر میں نے بڑے جانور یعنی گائے بیل وغیرہ ہی اکثر جو ہے وہ ذبح کیے، بکرے بہت کم ذبح کیے.
اونٹ رہتا ہے ابھی؟
ہاں اونٹ
نہر
ہر باقی
ہے، اونٹ کا نہر باقی ہے. اور میں نے ابھی، میرا اتفاق نہیں ہوا بڑا جانور کا کہ اس کو کرنے کا، ذبح کرنے کا. چھوٹا جانور میں نے ذبح کیا، اور اب اس کے بعد پھر میری جھجک تھوڑی اتر گئی، تو پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنا جو بکرا وغیرہ اس کو خود ہی میں ذبح کروں. تو ایک مرتبہ جب ذبح کیا تو ظاہر ہے کسی نے گھر والوں بچوں نے بھائیوں نے پکچر وغیرہ بنا رہی، میں نے مفتی کاظم صاحب کو پکچر بھیجی، بولے یار رحم کرو آپ ایسے بالکل. میں نے کہا میں خود ڈرا ہوا ہوں اتنا کہ میں نے ذبح کرنا ہے. تو خیر آسانی سے، یعنی جو آدمی سمجھتا ہے کہ بہت کوئی ایک مشکل معاملہ یا اس طرح، یا ایک ذہن پہ پریشر جیسے آ جاتا ہے. آپ گاڑیاں چلاتے ہیں تو جو ڈرائیور ہوتا ہے اور جس کی عادت ہوتی ہے تو وہ کیسا، اس کو کوئی فیل نہیں ہے، اور جو پہلے مرتبہ بیٹھ رہا ہے تو وہ تقریباً ہر سیکنڈ میں کہاں دیکھے گا، پتہ نہیں ادھر ادھر دیکھ اس نے گاڑی چلانی ہوتی، لیکن آہستہ آہستہ ہو جاتا ہے. تو سیکھنے سے یہ معاملہ بھی، اور یہ سیکھنا بھی چاہیے. کئی ہمارے جو احباب ہیں، دوست بھائی جو گھروں میں قربانیاں سال سال سے کر رہے ہیں، تو آپ بھی کریں، ایسا نہیں ہے. یہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ذبح کے بھی اپنے احکامات ہیں. جی ہاں، تکبیر پڑھنی ہے جو کہ ایک بیسک فرض ہے. اب تکبیر تو پڑھنی ہے، تکبیر پڑھ کے ذبح کرنا ہے. ہمارے یہاں عام طور پہ دیکھیں تو قصاب، ان کے منہ میں گٹکا، ان کے منہ میں پان، اور پتہ نہیں وہ تو بات ہی، جمیل صاحب آپ کو تجربہ ہوگا علاقے میں بھی کچھ دیکھے ہوں گے، وہ بات ہی اوپر منہ کر کے کریں گے، یا بات پوری سنائی نہیں دے گی، ان کا جواب کیا آ رہا ہے، اس کا منہ پورا بھرا ہوتا ہے. تو تکبیر پڑھنا اس کے لیے کتنا مشکل کام ہے، کیا کہیں؟ دیکھیں آپس میں گفتگو کرنے میں بھی وہ ہوں کرتے رہتے ہیں, تو اب یہ لفظ بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کے لیے منہ کا خالی ہونا تو ضروری ہے,
صحیح, کیسے بولیں گے
ورنہ تو الفاظ ہی صحیح طور پر
درست نہیں ہوں گے.
تو اس طرح جب لفظ بسم اللہ اللہ اکبر درست طریقے سے ادا نہیں ہوگا تو پھر قربانی کس طرح ہو سکتی ہے,
صحیح,
وہ جانور حلال بھی شاید نہ ہو.
اتنی آواز بھی ہونا ضروری ہے کہ آپ کہنے والا جو ہے وہ اپنے کان اس کے خود سنے, یہ نہیں کہ بس آپ دلی دل کے اندر جو ہے وہ کہہ لیں یا بہت ہی ہلکا کہیں کہ آپ کو آواز ہی جو ہے وہ نہ جائے. اچھا, خود ذبح کرنے میں آپ نے صحیح بات کی, ایک تو یہ والی بات بھی, دوسرا یہ کہ قصاب کی عموماً عادت ہوتی ہے کہ وہ اضافی رگے کاٹنا یا اور اس چیزوں کے بغیر وہ رہ نہیں پاتے, آپ کتنا ہی ان کو روک ٹوک لیں,
یعنی آگے تک پھر اندر
اندر جو ہے وہ چھری مارنا وہ سینے کی طرف یا وہ کچھ نہ کچھ وہ کریں گے اپنی جو ہے نا کاریگری. جبکہ آپ خود ذبح کرنے کا بولے نا کہ بھائی تم وہاں کھڑے ہو جاؤ, تم نے باندھ دیا, اب میں ذبح کروں گا اور ٹھنڈا ہونے سے پہلے تم پاس نہیں آنا, تو یہ آپ کے لیے ہے کہ آپ کسی حد تک ان کو روک سکیں,
ورنہ نہیں روک.
ادر وائز چھری اگر ان کے ہاتھ میں ہے نا, تو یہ کراچی میں تو بڑا دیکھا ہوا تجربے والی بات ہے کہ یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ اس کو روک سکیں, سوائے یہ کہ وہ قصاب خود خوف خدا رکھنے والا ہو اور اس کا اپنا ذہن بنا ہوا ہو کہ یار مجھے اس چیز سے,
ورنہ جلدی جلدی میں وہ کام.
جی جی,
یعنی اس لیے امیر علیہ سنت دامت برکات مرادیہ یہ مشورہ بھی دیتے ہیں, اسے چھری پکڑ لیں اور اسے چائے دے دیں, یعنی ایک کپ اسے چائے دے دیں اور چھری اس سے لے لیں, تاکہ وہ سکون سے چائے تو پیے گا نا, جب چائے پیے گا تو, یعنی یہ کتنا اہم ناظرین کرام مسئلہ ہے کہ تکبیر کہنا فرض, اگر کوئی بھول گیا تکبیر, اگر کوئی بھول گیا تو جانور حلال, لیکن قصدن تکبیر چھوڑ دی تو جانور حرام ہو جائے گا. اچھا, دو مل کر ذبح کر رہے ہیں تو دونوں پر تکبیر کہنا فرض, ایک بھی قصدن چھوڑ دے گا کہ اس نے کہہ لی مجھے کافی ہے اور بس ہو گیا, تو اب بھی جانور حرام ہو جائے گا. اچھا جمیل صاحب, یہ دیکھا منظر کہ جو دم پکڑا ہوا ہے, جو ٹانگ پکڑا ہوا ہے, جو گردن پکڑا ہوا ہے, جو سینگ پکڑا ہوا ہے, ساری تکبیر پڑھتے ہیں, ساری تکبیر پڑھتے ہیں, اور اب ایسی سب جگہ سے جب تکبیر ہو رہی ہے تو پڑھنے ذبح کرنے والے کو بھی پھر بھی اہتمام کرنا ہوگا.
دیکھیں, جس کے ہاتھ میں چھرا یا چھری ہے جانور کو ذبح کرنے کے لیے, مین کام تو اس کا ہے کہ اس نے جانور کی گردن پر چھری رکھ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چاروں رگیں کاٹنی ہیں. اب یہ چار رگیں کون کون سی ہوتی ہیں, ایک کھانے کی نالی ہوتی ہے, وہ گوشت والی, گوشت پر مشتمل ہوتی ہے, یعنی وہ سافٹ ہوتی ہے, اور ایک سانس کی نالی ہوتی ہے, یہ نرخرا ہوتا ہے, ایک پائپ سا ہوتا ہے موٹا سا, اور اسی کے ساتھ ساتھ دائیں بائیں خون کی شہرگ ہوتی ہیں, دو نسیں ہوتی ہیں.
صحیح,
تو یہ چار رگوں کا کٹ جانا یہ جانور کو ذبح کرنا کہلاتا ہے. تو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا اس پر لازم ہے جس نے چھری کے ذریعے سے کٹ لگا کر چاروں رگیں کاٹنی ہیں.
صحیح,
اگر اس نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا, اللہ کا نام لیے بغیر اس نے چھری چلا دی, چاروں رگیں کٹ گئیں, بقیہ سارے لوگ تکبیریں پڑھے جا رہے ہیں, بسم اللہ اللہ اکبر کہے جا رہے ہیں, تو ان لوگوں کا جو ہیلپرز ہیں ان کا بسم اللہ اللہ اکبر کہنا یہ اس جانور کو حلال نہیں کرے گا. جس کے ہاتھ میں چھرا چھری ہے اس پر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا لازم ہے. اب جو دیگر لوگوں کا کہنا, وہ یاد دہانی کا ایک موقع ہے تاکہ جو ذبح کرنے والا ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ لے. اب یہ جو پہلی مرتبہ جس کے ہاتھ میں چھری آئی ہے اور وہ خوف زدہ ہے, تو عین ممکن ہے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھول جائے, کیونکہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہاں چھری چلانی ہے کس طرف چلانی ہے, تو اس خوف کی وجہ سے وہ ہو سکتا ہے بسم اللہ پڑھنا بھول جائے, یا اس کچھ کر ہی نہیں رہا, چھری چلا دی, بھولا بھی نہیں ہے وہ چھری چلا دی. تو ایسے موقع پر یعنی توجہ دلانا چاہیے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر, تاکہ اس کو بھی یاد آ جائے کہ مجھے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے, اور ذبح کرنے والے کو بھی خود اعتمادی کے ساتھ جانور کو ذبح کرنا چاہیے. وہ جانور بالکل لیٹا ہوا ہے, اس کی چاروں ٹانگیں باندھی گئی ہیں اور اس کی گردن بھی لوگوں نے سنبھالی ہوئی ہے, تو اس کو سمپل سمجھا جائے, اس کو بہت زیادہ ہارڈ ورک نہ سمجھیں کہ پتہ چلا کہ چھری چلانی ادھر تھی, چلاتے چلاتے کسی
اور کے ہاتھ پہ چلا دیں,
یہ انگلی نہ کٹ جائے.
جی کفیل صاحب, میں بات کر رہا تھا, بات کو شوق تو ہوتا ہے, اب شوق میں اب وہ چھری بھی چلانے لگ جاتے ہیں, لیکن یا تو چھری پھسل لی ہے یا کھال آگے پیچھے ہو رہی ہے، کھال پوری کٹتی ہی نہیں ہے۔ اب وہ ساتھ جو بھی کھڑے ہوئے انکل وہ کہتے ہیں آپ کرو نا، میں ہوں نا آپ کے ساتھ کرے، وہ چھری پکڑے گا وہ چلا دے گا، تو ایسا کرنا چاہیے یا نہیں یہ بھی بتائیں۔ دوسرا یہ کہ جانور کے ذبح ہونے کے لیے، حلال ہونے کے لیے، ظاہر اس نے تو بیچارے نے تکبیریں پڑھی ہیں جو پہلے، لیکن اس سے تو صرف کھال کٹی ہے، یا بعض اوقات رگ بھی کٹے تو تھوڑی بہت کوئی نرگا کٹا اس کا،
جی
تو کیا ہونا چاہیے، تکبیر کون پڑھے؟
لیکن تکبیر جو ہے وہ ذبح کرنے والے کو پڑھنی ہے، اسی طرح جو معاون ذابح ہے یعنی ذبح کرنے کا مددگار بن رہا ہے ذبح کرنے والے کے لیے، کہ چھری کے اوپر ہاتھ رکھ کر یہ بھی باقاعدہ زور دے کر ہی ذبح کروا رہا ہے، تو یہ معاون ہوا۔ اسی طریقے سے اس نے آدھا ذبح چھوڑ دیا اور اس نے اب چھری پکڑی، تو اب اس کے اوپر بھی لازم ہے کہ یہ تکبیر پڑھ کر ہی ذبح کرے۔ اگر یہ قصدن تکبیر چھوڑ دے گا تو بھی جانور حرام ہو جائے گا۔ اور یہ واقعی آپ نے صحیح کہا، کیونکہ مجھے اس کا یوں تجربہ ہے کہ بڑے جانور ذبح کیے، بڑے جانور میں رگ تک پہنچنے میں آپ کو ٹائم لگتا ہے، جتنا ہیوی جانور ہوتا ہے اس کی جو کھال ہوتی ہے نا وہ کافی موٹی ہوتی ہے
اور وہ پھسل جاتی
اور وہ پھسل جاتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ امیر السنت نے رسالے میں لکھا ہے نا کہ پہلے پانی ڈال کر جو ہے وہ اس کی کھال کو جو ہے وہ تھوڑا سا نرم جو ہے وہ کر لیا جائے، تو اس سے واقعی جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ چھری آپ کی اس جگہ پر بیٹھ جاتی ہے۔ اور پھر لیکن آپ اگر کسی کو سکھا بھی رہے نا تو وہی بات کہ ہر چیز کے اندر تجربات ہی نہیں ہو رہے ہوتے، سامنے اس جانور کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو آپ یہ نہیں کہ چھوٹے بچے کو کھڑا کر دیں کہ میں کھڑا ہوں، بھائی جانور کو تکلیف پہنچے گی بیچ میں وہ چیز رکے گی، تو آپ اس کا تجربہ پہلے کسی اور چیز پر کروا لیں، پھر اس کے بعد ہی جو ہے نا وہ
چھوٹے جانوروں کو جیسے ذبح کرتے ہیں
چھوٹے جانور کو ذبح کر لیں، تو اس طرح پھر اس کے بعد ہی اس طرف جو ہے وہ لے کر آئیں گے، جس کے اندر آپ کو ہو کہ بھائی اس بچے میں اتنی طاقت بھی ہو یا اس شخص میں اتنی طاقت بھی ہو، کیونکہ بہرحال بڑے جانور کو ذبح کرنے کے لیے اچھی خاصی آپ کو طاقت لگانی ہوتی ہے، اور جن جانوروں کی کھال گردن کی موٹی ہوتی ہے ان میں زیادہ طاقت لگانی ہوتی ہے، تو جب تک کھال نہیں کٹتی اس وقت تک جو ہے وہ آگے جو ہے وہ بڑھے گا نہیں، اور آگے پھر کٹنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن اصل ہوتا ہے وہ کھال کاٹنا۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو دیکھیں، اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ چھری تیز نہیں ہوتی، کئی دفعہ آدھے ٹائم کے اندر وہ آدھے جانور کی کھال کٹی ہوئی ہوتی ہے، رگوں تک پہنچا نہیں، اب وہ کہتے یار دوسری چھری پکڑو، یہ کرو وہ کرو، وہ جانور بےچارا جو ہے وہ تکلیف کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے اندر بالکل جو ہے وہ اس بات کا پہلے سے خیال کر لیں کہ چھری بھی تیز ہو، ذبح کرنے والا ذبح کرنا بھی جو ہے وہ جانتا ہو، اور وہ تیزی کے ساتھ ذبح کرے۔ بہرحال جب بھی کوئی دوسرا اس سے چھری پکڑے تو اب وہ اللہ اکبر لازمی جو ہے وہ کہے، جبکہ اس نے آگے ذبح کو کمپلیٹ کرنا ہے، وہ چاہے صرف کھال کاٹ کر دوسرا شخص پکڑ رہا ہے یا جو ہے نا وہ چند رگیں کٹ گئی ہیں اور یہ پکڑ کے بقیہ رگیں مکمل کر رہا ہے، تو یہ تکبیر لازمی کہے۔ قصدن تکبیر رہنے کی صورت میں کئی صورتوں میں شاید یہی نتیجہ نکلے گا کہ جانور حرام ہو جائے،
یعنی وہ بھی تکبیر
جی، تو اس لیے بہت زیادہ جو ہے وہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ یہ بس ہم نے ذہن میں بٹھا لیں کہ جب بھی کسی نے دوسری چھری پکڑنی ہے نا تو اس نے لازمی تکبیر کہنی ہی ہے، دوسرے شخص نے جب چھری پکڑنی ہے۔
ٹھیک ہے جی ناظرین کرام، اور اس کے لیے بھی جیسے کہ چھری تیز کرنی ہے تو وہ بھی پہلے کریں، دعا وغیرہ بھی پہلے سے پڑھ لیں، اور بلکہ ایک روایت یاد آ رہی جس میں ایک شخص نے بکری کو لٹا کر اب چھری کو تیز کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ایک طرح کا ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ اس کو کتنی بار ذبح کرو گے، یعنی اس کو بار بار یہ تکلیف پہنچ رہی ہے، ایک تو لیٹی ہوئی یہ بکری اور اس کو پکڑا ہوا جکڑا ہوا اور چھری ابھی تیز کی جا رہی ہوتی، تو ان چیزوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ مویشی منڈی آپ کو لے چلتے ہیں۔
عید قربان، عید قربان، عید قربان، عید قربان۔
ابھی ہم لوگوں نے جانور چیک کیا تھا نا، اس کے سینگ کٹے ہوئے، اس کے لیے کیا حکم ہے کہ اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟
قربانی کے جانور کے سینگ کے حوالے سے حکم یہ کہ اگر جڑ سے نہیں اکھڑا ہوا، اوپر سے کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز ہے، حرج نہیں ہے۔ جڑ سے اکھڑا ہوا ہے اور زخم بھی ابھی بھرا نہیں ہے تو قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر زخم بھر گیا ہے تو اب ایسی صورت میں اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔
میں چاہوں گا، پیچھے ایک جانور ہے جو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے بھی سینگ بنے ہوئے ہیں، تو یہ ذرا بتائیں مفتی صاحب،
یہ زخم نہیں بنا ہوا، یہ کٹا ہوا ہے، بالکل کنار سے کٹا ہوا ہے نا، تو اس کی قربانی ہو جائے گی، اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن جس کا زخم، جس کو اندر سے اکھاڑ دیتے ہیں، جس کو سینگ اکھاڑنا کہتے ہیں، اور زخم اپنی جگہ موجود ہی ہو ابھی بھرا نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں
ہوگی۔
یہ بتائیے جو یہ لوگوں کو بڑی کنفیوژن ہے کہ اگر دو بھائیوں نے مل کر بڑا جانور کیا ہے تو 3.5 حصے، تو وہ یہ کنفیوژن جاتا ہے کہ آدھا حصہ کیسے ہو سکتا ہے، تو کیا اس طرح قربانی ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ اور میں اس پہ ایک اور چیز ایڈ کر دیتا ہوں کہ اگر دو افراد کی جگہ 3 افراد مل کے کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ نے تو 3 ہی حصے شامل کیے، باقی حصے تو چھوڑ دیے، تو یہ کیسے قربانی ہوئی؟ تو قربانی ہو جائے گی اس طرح سات پورے نہ ہو تو؟
بڑے جانور کے اندر جو زیادہ سے زیادہ حصے ہیں وہ 7 رکھے جا سکتے ہیں، لیکن کم کی کوئی لیمٹ نہیں ہے۔
ٹھیک ہے،
اگر ایک بندے نے اپنی طرف سے پوری گائیں بیل کر دی تو بھی ہو جائے گی، دو بندے مل کر کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، 3 کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں کی طرف سے ہو گئے اور تینوں کا حصہ 7ویں حصے سے زیادہ ہوگا۔
ٹھیک ہے،
یعنی یوں سمجھے کہ اگر 3 شامل ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ان کا 2+ حصہ چلا جائے گا۔
ٹھیک ہے،
اگر 2 مل کر کرتے ہیں تو 3.5 ہو جائیں گے۔
ٹھیک ہے،
1 کرے گا تو 7ویں حصے ہی گویا کہ اس کی طرف سے وہ ہو گئے یا پوری گائیں اس کی طرف سے قربان ہو گئی۔ تو اصل اگر اصول دیکھیں تو ہر نفس ہر جان کی طرف سے یہ ایک ہی کی قربانی ہے، گائیں اونٹ بیل جو بھی ہے، لیکن چونکہ قیاس یہی کہتا ہے کہ ایک جان جا رہی ہے تو ایک کی قربانی ہو۔
ٹھیک ہے،
لیکن چونکہ حدیث پاک کے اندر اس کی رخصت ہمیں دی گئی ہے تو اس لیے یہاں قیاس کو چھوڑیں گے اور حدیث کو فالو کریں گے، اور حدیث کو لے کر یہ 7 کی طرف سے وہ شمار کی جاتی ہے۔ لیکن اگر 3.5 حصے ہوئے، 2.5 کسی کے حصے بن کر یوں 7 بن جاتے ہیں اور کسی بھی شریک کا 1 حصے سے کم حصہ نہ ہو، مطلب 1.5-2 یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آدھا نہیں ہو سکتا اس کا حصہ کہ وہ کہے کہ بھائی آدھا میری لے لیں، 6.5 حصے کسی اور کے شامل کر لیں، پھر قربانیاں نہیں ہوں گی۔ لیکن 1 سے زائد ہے تو بالکل وہ ہو سکتی ہے اور ان کی قربانیاں ٹھیک ہیں۔ ہم مشورہ ایسو کو دیں گے کہ آپ اپنا ایک نام دے دیں اور بقیہ اگر آپ کے حصے بچ رہے ہیں تو آپ اپنی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بزرگوں کے نام ان پہ آپ کریں تو انشاءاللہ ثواب۔
اپنے مرحوم والدین، دادا دادی، نانا نانی، ان کے بھی نام پہ کر سکتے
ہیں، ان پہ بھی کر سکتے ہیں۔ بلکہ میں نے پڑھا علامہ شامی علیہ رحمہ نے لکھا کہ امام ابن سراج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اپنی زندگی میں نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے 10,000 قربانیاں پیش کی۔
اللہ،
10,000!
واہ واہ!
اب مجھے ان کی عمر یاد نہیں کہ عمر کتنی ہے، لیکن میں سوچنے بیٹھا کہ اگر ان کی عمر 100 سال بھی ہو تو ایسا لگتا ہے کہ ہر سال انہوں نے یعنی ہزاروں قربانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سینکڑوں قربانیاں انہوں نے ہر سال کی ہیں۔
سبحان اللہ!
تو ایسے بھی بزرگ گزرے ہیں۔
کیا بات ہے، کیا بات ہے! یہ ہے محبت کا انداز۔ تو ہمیں اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے نام پر بھی جن کو اللہ تعالی نے عطا کیا ہے تو ان کے اصال ثواب کے لیے بھی قربانی کرنی چاہیے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نہیں بھولے تھے۔ عرفات کے میدان سے حج کرنے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کے لیے بھی قربانی کی تھی۔ وہ سب، یہ ایک اور کنفیوژن ہو جاتی ہے جب اب یہ کہتے ہیں نا کہ نبی پاک کے نام کی قربانی کریں، اپنے مرحومین کے نام پر قربانی کریں، اولیاء کرام کے نام پر کریں، تو بھائی قربانی تو اللہ کے نام پر ہوتی ہے، یہ نبی پاک کے نام پر کیا ہے؟ تو اس کو بتائیے کیا مسئلہ ہے؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس قربانی کی نسبت کی جاتی ہے،
ٹھیک ہے،
کہ یہ ان کی طرف سے ہے، تو یہ کوئی یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ ذبح ان کے نام پر ہو،
ٹھیک ہے،
یا ذبح کسی مرحوم کے نام پر ہے، یہ جانور کی اس حصے کی نسبت بیان کی گئی۔
صحیح،
تو ماز نسبت کرنے سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کرتے تھے کہ یہ میری امت کی طرف سے ہے تو وہ بھی تو جانور کی نسبت ہی تو ہے۔
بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کے ہی قربانی ہوتی ہے کسی کے بھی سال ثواب کے لیے،
بالکل کسی کے بھی سال ثواب کے، بلکہ بعض کا تک یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ ایک حصہ اللہ نام کا بھی ڈال دیں،
جی
یعنی اللہ نام کا بھی ایک حصہ ڈال دیں، تو یہ سارا جانور ہی اللہ کے نام پر ہے۔
واہ!
یہ کوئی الگ سے، یہ نہیں کہ اللہ پاک کے لیے کوئی آپ نے حصہ رکھنا ہے، یا یوں ہم جو کرتے ہیں تو وہ مقصود ثواب پہنچانا ہے، تو رب تعالیٰ کی ذات خود ثواب عطا فرمانے والی ہے۔
جی ناظرین اکرام، خریداریاں بھی جاری اور وہاں لوگ بھی پوچھتے ہیں، اور کئی لوگ واپسی لا کر بھی اپنے جانوروں سے متعلق یہ احکامات پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ جی مزید سوال۔
عابد علی راجپوت بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے، سینگ کٹا یا کان کٹا ہوا جانور کیا شرعی حساب سے جائز ہیں قربانی کے لیے؟
سینگ کٹا یا کان کٹا؟ سینگ کٹا جانور سے مراد عمومی طور پہ لوگوں کی یہی ہوتی ہے کہ جس کے سینگ تھے اور پھر ان سینگوں کو ریموو کر دیا گیا، نکال دیا گیا۔ تو اب اس کی 2 صورتیں ہیں کہ اگر اس کا سینگ وہ بالکل جڑ سے نکال دیا گیا ہے اور جو اس کی جڑ ہے اس کو علاج معالجہ کر کے بالکل صحیح کر دیا گیا ہے، اب اس جانور کا وہ زخم ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور جڑ اب نظر نہیں آ رہی، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ
जानवर के सींगों को रिमूव करने का जो तरीका कार है, प्रोसेस है, वो जानवर पर सख्त तरीन अजियत के बगैर नहीं होता।
सही।
वो अमल तो बहरहाल जानवर के साथ एक किस्म का जुल्म और अजियत पहुंचाने वाली बात होती है, वो उसकी इजाज़त नहीं होगी। लेकिन कुर्बानी के लिए वो जानवर बिल्कुल रेडी है, अब उसका वो ज़ख़म भी सेट हो चुका है, तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। अच्छा, दूसरा जो सवाल था, कान कटा हुआ जानवर, तो कान कटने के अंदर शरीयत मुताहरा ने एक मिकदार रखी है कि अगर इतनी मिकदार तक कान कटा हुआ हो एक, तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। तो वो मिकदार है 1/3, एक तिहाई, जिसको हम 33% भी कह सकते हैं, कि अगर उसका कान, एक कान सही है और दूसरा कान 33% के अंदर अंदर कटा है या 33% तक कटा है, तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। कि ये जो कटिंग है, ये ऐब तो है, लेकिन ये ऐब बड़ा ऐब नहीं है।
सही।
कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन अगर एक तिहाई से ज़्यादा कटा हो, जैसे 40% कान कट चुका है, एक कान सलामत है, मिसाल के तौर पे 12 इंच का है, और दूसरा जो कान है वो 7 इंच का रह गया, तो कटिंग कितनी हुई? 5 इंच की।
सही।
ये 5 इंच, ये एक तिहाई से ज़्यादा कटा हुआ हिस्सा जो पाया गया, तो लिहाजा इसकी कुर्बानी नहीं होगी। बाकी जानवरों के अंदर कहीं कान में चीरा होता है, कान कटा हुआ नहीं है, बस वो दो हिस्से हो गया, इसी तरह कान में सुराख होता है।
सही है।
तो ये भी ऐब हैं, लेकिन ये छोटे ऐब हैं।
सही।
कुर्बानी ऐसे जानवरों की हो जाएगी।
कान छोटे बड़े हों, यानी है पूरा सालम का है, एक पूरा, जैसे आपने कहा 5 इंच का, तो वाकई अगर कोई कान, एक कान पूरा 7 इंच का है और दूसरा 4 इंच का है, कान पूरा सलामत है।
कुदरती तौर पर अगर ऐसा है कि एक कान छोटा और एक कान बड़ा है, कोई उसमें से हिस्सा कट नहीं हुआ, तो इसमें कोई हरज नहीं है। यानी एक हेवी जानवर हो, उसके हिसाब से कान कितने होने चाहिए थे वैसे नहीं है। अगर कान छोटे छोटे हैं तो कुर्बानी हो जाएगी।
पास के कान जो बकरे भी कोई टेडी नस्ल के होते हैं या कुछ होते हैं, उनके ऐसे लगता है जैसे कान भी नहीं है, या हैं तो थोड़े से बिल्कुल ऐसे करके ना, बस इस वो कान का ऊपर वाला हिस्सा, कान की होगी सुनने वाली तो वो सब चीज़ें हैं, लेकिन ये जो कान लटक रहा होता है ये नहीं होता। टेडी बकरे जो टेडी नस्ल के हैं, तो इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा?
अगर जी वो कान मौजूद है, बहुत छोटा है और कुदरती तौर पर ही छोटा है, तो ऐसी सूरत में कुर्बानी में हरज नहीं।
सबसे मेरा सवाल है, क्या स्प्रे से वजू हो सकता है? बराए करम जवाब इरशाद फरमा दें।
नित नए ऐसे मसाइल तो आ ही रहे होते हैं। स्प्रे से वजू करने का ये भी एक नया तरीका अजीब सा लोगों के अंदर फैला दिया गया। स्प्रे से बेसिक यूँ वजू उन शरायत के मुताबिक कि हर हर उज पर जो अज़ाए वजू जिनका धोना फ़र्ज है, तो उन पर दो दो कतरे बह जाएं, यानी तमाम बाल पर, जिल्द पर, हर शय पर दो दो कतरे बह जाएं। अब मिसाल के तौर पे तो ये कोहनी से लेकर ये नाखून तक, ये पूरा हिस्सा ये धोना फ़र्ज है। अब इनके हर हर जगह पर दो दो कतरे, ये नहीं कि हम ऐसे करें तो वो थोड़ा बहुत जो स्प्रे किया था उसके 2-3 कतरे टपक आएँ तो ये कहें दो कतरे हो गए, नहीं, हर हर उस पर दो दो कतरे बह जाएँ तो ये कहलाएगा धोना। तो स्प्रे से मैं समझता हूँ शायद मसा तो हो जाए, लेकिन धोना इसमें उस तरह का मा हक्कुहू नहीं पाया जाता। अब स्प्रे ही कोई बार बार इतना करे कि एक दो बोतलें स्प्रे की ख़त्म कर ले, तो शायद एक आधा बाजू तो धुल जाएगा, हर एक दो दो कतरे बह भी सकते हैं, उज्व के हर हर हिस्से पर वो दो दो कतरे बह जाए, चाहे जितने बाल हैं और हिस्सा जो भी है, तो दो दो कतरे वहाँ से बह जाएँ तो ये धोना कहलाएगा। हाँ, सर का मसा है तो उसके लिए तरीका भी होती है, चौथाई सर का मसा फ़र्ज है, पूरे सर का मसा सुन्नत मुबारक है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात भी, वुजू में कई चीज़ें तो सुन्नत मुअक्कदा भी हैं। अब सुन्नत मुअक्कदा अगर कोई तर्क की आदत बनाता है तो गुनाहगार होता है, तो इसलिए इस तरह के नए तरीक़ों पर बिल्कुल वो नहीं आना चाहिए। जो वुजू के तरीके हैं उनके मुताबिक ही वुजू किया जाए, और फिर मस्जिद के अंदर कोई आदमी बैठकर वुजू करे और मस्जिद में कहे कि इस तरह मैं वुजू कर लूँगा और मस्जिद को पानी के कतरों से वो बचा भी ले, मस्जिद के अंदर इस तरह की कीचड़ वगैरह ना हो, पानी ना फैले, तो ये भी बड़ा एक मुश्किल काम है, और मस्जिद को इन चीज़ों से और इस पानी के कतरों से बचाना भी फ़र्ज है, तो इसका ख्याल रखना है।
मुशक्क़त वाला भी काम है,
बहुत मुशक्क़त वाला।
यानी अब जो आपने कहा कि मस्जिद के फर्श पे आज़ाए वुजू से टपकने वाले कतरे ना गिरें,
जी जी,
अब इसके लिए इसको रखने पड़ेंगे कोई 2-3 तौलिए भी, क्योंकि आज़ाए वुजू से कतरे जो
یعنی جو اپنے شرائط کے مطابق دو دو قطرے ہر ہر حصے بال کھال روئیں سے ٹپکیں گے گریں گے, کہاں گریں گے؟ وہ فرش مسجد پہ تو نہیں گرا سکتے, مسجد کی صفحیں بچھی ہوں گی ان کو گیلا نہیں کر سکتے, تو اپنا رومال رکھنا پڑے گا, اور رومال بھی یہ جو نارمل بڑے سائز کا ہو تو یہ بھی نہیں چلے گا,
وہ بھی گیلا ہو جائے گا,
وہ بھی اتنا گیلا ہو جائے گا. اچھا تولیہ, تولیے بھی دو تین ہونے چاہیے. پھر جب اسپرے کیا جاتا ہے تو اسپرے کرنے میں صرف ایسا کوئی ہے کہ صرف آپ کے ہاتھ پہ ہی وہ اسپرے کا جو فوارہ ہے جو چھینٹیں ہیں وہ ہاتھ پہ آ رہی ہیں
اور پہلے سے ہی جا رہی ہیں؟
آگے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوں گے, کوئی تلاوت کر رہا ہے, کوئی بیٹھا ہوا ہے, اس پر بھی اسپرے ہو رہا ہے. تو یہ طریقہ کوئی پسندیدہ طریقہ نہیں ہے. جب مساجد کے اندر وضو خانے موجود ہیں, آپ کے اپنے گھروں میں وضو کرنے کی سہولت موجود ہے, بالخصوص مسجد نبوی شریف, مسجد حرام, یہاں تو اتنے بڑے بڑے وسیع اور عریض پیمانے پہ وضو کرنے کی سہولتیں موجود ہیں, تو بندے کو وہیں جانا چاہیے اور وہیں اچھے طریقے سے تمام تر سنتیں اور مستحبات کا خیال رکھتے ہوئے وضو کرنا چاہیے.
جی ناظرین کرام, پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا اور وقت بھی ہمارا اختتام کو پہنچا ہے, آپ سے اجازت چاہتے ہیں, ان شاء اللہ آئندہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ پاک سب کی عبادات کو بھی اور عبادات کو, حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, قربانیوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ علیہ وسلم.
ہادیو رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.